نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلے پارے میں ہم نے اصلاح کے بارے میں پڑھا کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مصلحین کو پسند کرتا ہے، اصلاح کو پسند کرتا ہے اور فساد کو پسند نہیں کرتا. امت مسلمہ میں سے ہر شخص، مرد ہو یا عورت، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کا کام کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر. لیکن بہت سے لوگ اس فریضے کو صحیح طور پر ادا کرنا نہیں جانتے، جس کی وجہ سے جب وہ اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو مزید بگاڑ کر دیتے ہیں. اصلاح کیسے کی جاتی ہے اور اصلاح کا جذبہ کس طرح ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مرر. جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو درست کر دیتا ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ. انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خیر خواہ ہو، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے جذبات کو سمجھتا ہو، ان کی قدردانی کرتا ہو. ہر انسان کو دوسرے انسان کی بہتری چاہیے. ہر انسان کا یہ حال ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھے، اپنی طرح کا سمجھے، وہ ان کی ترقی پر خوش ہو. اور اگر کسی بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس کی اصلاح کے لیے مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے. یعنی مومن بیگانہ اور بے نیاز نہیں رہ سکتا کہ وہ کسی کو برا کرتا دیکھ رہا ہے، غلط کرتا دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس کی اصلاح ہی نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہ اس کو چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرے، یا جس کی اصلاح کرنا مقصود ہو وہ یہ کہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، تم اپنا کام کرو اور مجھے میری مرضی کرنے دو. یہ اسلامی اخلاق، اسلامی طریقہ نہیں. اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اپنی ذات میں، اور صرف اپنی ذات میں نہیں بلکہ اپنے ماحول کو بھی برائیوں سے پاک رکھے. کیونکہ جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام صرف اس کی حد تک نہیں رہتا، اس کا رپل ایفیکٹ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ پانی کے اندر ایک پتھر پھینکے تو صرف اس حصے کو چوٹ نہیں لگتی، یا صرف وہاں پر ہی حرکت نہیں ہوتی جہاں پتھر گرتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ دائرہ پھیلنے لگتا ہے اور وہ دور تک پھیلتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹھہرا ہوا پانی، اگر آپ اس میں چھوٹی سی ایک پتہ بھی گرتا ہے تو پتہ گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف پانی کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور ساری سطح اس سے متاثر ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کا نقصان صرف ہمیں نہیں ہوتا، اس کا اثر صرف ہماری ذات تک نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوتی ہیں. چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ ماحول کی دیگر چیزیں ہیں. کیونکہ یہ پوری کائنات، پورا ماحول اللہ کا تابع فرمان ہے. ہر چیز اللہ نے پیدا کی، وہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. ان سب کے پاس اختیار نہیں، انسان کے پاس اختیار ہے. انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے باقی تمام کریشن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس کی ساری چیزیں اس سے وحشتناک ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اور وہ اس کے خلاف پھر قیامت کے دن گواہی دیں گی. اسی لیے سورۃ الروم میں آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہر وہ چیز جو خشکی پر اور سمندر پر ہے، ان سب کے اندر فساد پھیل گیا. یعنی انسان کے گناہوں اور غلطیوں کے جو اثرات ہیں، ان سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر اگر کوئی شخص غلط رویہ اختیار کرتا ہے، مثلا اگر کوئی بچہ باغی ہو جاتا ہے، گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے عام طور پر ماں باپ سے بغاوت کر جاتے ہیں، تو اس کا اثر صرف اس لڑکے کی ذات پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، خاندان، رشتہ دار، برادری، جان پہچان کے لوگ سارے کے سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح اگر نماز کا وقت ہے اور ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو صرف ایسا نہیں کہ وہ ہی گناہگار ہے بلکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے اندر بھی سستی آ رہی ہے، ان کے لیے بھی اللہ کی عبادت مشکل ہو رہی ہے. تو یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک شخص برائی کرتا ہے تو اس سے صرف وہ خود نہیں بلکہ ماحول بھی متاثر ہوتا ہے. اس لیے امت مسلمہ کو ایک بہت اہم ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ اس کی روک تھام کریں، اور اگر کوئی شخص نیکی میں پیچھے رہ رہا ہو تو لوگ اس کو نیکی کی طرف مائل کریں، اس کا ہاتھ پکڑے، اسے آگے بڑھائیں. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص برا کر رہا ہے اور آپ کا یہ فرض بھی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر خیرخواہی لانی ہوگی، اس کی ہمدردی پیدا کرنی ہوگی، جو کہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایسا کیوں کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے باہر اصلاح ہو نہیں سکتی. مثلا ڈاکٹر ہمدرد ہوتا ہے، وہ مریض کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دے تو مریض کے فائدے میں ہوتا ہے، مریض اس کو پازیٹیولی لیتا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دشمن یا کوئی نفرت کے ساتھ کسی کو تیر لگائے یا کوئی نقصان دے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چوٹ صرف جسم کی چوٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ چوٹ روح تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان عرصے تک اس زخم کو، اس درد کو، اس تکلیف کو، اس مار کو نہیں بھولتا. ڈاکٹر کا لگایا ہوا نشتر مندمل ہوتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. لیکن کسی دوسرے انسان کی پہنچائی ہوئی بدنیتی کے ساتھ کوئی تکلیف انسان کو زندگی بھر نہیں بھولتی. ان دونوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ بظاہر دیکھنے میں دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے؟ کہ ایک خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے اور دوسرا نفرت کے ساتھ، دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کہیں کوئی برائی دیکھیں تو کیا کریں؟ اصلاح کریں. لیکن کیسے کریں؟ خیرخواہی کے ساتھ کریں. خیرخواہی کس طرح ہوگی؟ اس کا کیا معیار ہے؟ ہمارے اندر کس طرح کے جذبات ہوں گے خیرخواہی کے؟ اس کا انحصار خود ہمارے اپنے ضمیر پر ہے کہ ضمیر کیا گواہی دیتا ہے، دل کیا کہتا ہے. تو خیرخواہی کو جانچنے کے لیے دیکھیے کہ آپ کسی کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے لیے اسی کو پسند کریں گے؟ اگر آپ کے اندر وہ غلطی ہو، ہم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرنے چلتے ہیں جب تو ان کے ساتھ بھلائی کی بجائے ان کو آر دلانے لگتے ہیں، ان کی غلطیوں اور ان کی برائیوں پر ان کو طنز کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آر دلانے سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ہوتی ہے خیرخواہی کے ساتھ اور اچھے انداز میں، اس رویے کے ساتھ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اصلاح کرنے اور کنڈیم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. تو جس سماج میں لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہاں ہر انسان دوسرے انسان کے لیے آئینے کی مانند ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگی. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، میرر کے سامنے، تو وہ کسی کمی یا زیادتی کے بغیر آپ کے اصل چہرے کو دکھا دیتا ہے، ایز از، جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی دکھاتا ہے. اسی طرح ایک سچے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی کمی یا خرابی دیکھتا ہے تو اس کا انسانی جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس سے باخبر کر دے. سچے انسان کے لیے ایسے معاملے میں چپ رہنا ممکن نہیں. جیسے آئینہ چپ نہیں رہتا، اسی طرح سچا انسان بھی خاموش نہیں ہو جاتا، سچائی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کر لیتا، بلکہ اس کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، اور وہ درد ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ دوسرے کے ساتھ اچھا بول بولتا ہے. آئینہ جب کسی کو اس کے چہرے کی خرابی دکھاتا ہے تو اس کے اندر کوئی برا جذبہ نہیں ہوتا. آئینہ کا کام صرف خرابی کو بتانا ہے، نہ کہ خرابی والے انسان کو نیچا دکھانا، اس کو ذلیل کرنا. اسی طرح سچا انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کو اس کی خرابی سے آگاہ کرے، تو اس کے دل میں بھائی کے خلاف نفرت یا حقارت کا کوئی جذبہ نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے لباس میں یا شکل پہ یا کسی انداز میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے چہرے پہ کچھ لگائے، کوئی داغ دھبا کہیں لگا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ خاموشی کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ اچھے طریقے سے دوسرے کو بتا کر اس کو شرمندگی سے بچائیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہنسنے لگتے ہیں. جب لوگ آپ پہ ہنسنے لگتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں واٹس رانگ ود می، پھر آپ خود اپنی خرابی دیکھتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کے ایپ پر اس پہ ہنسیں، اس کا مذاق اڑائیں، اس پہ طنز کی بارش کریں اور اس شخص کو حقیر سمجھیں. بعض اوقات ہم کسی کے ایپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی غلطی ہم خود بھی کرتے ہیں. تو جب اصلاح کریں تو ایسا کرتے ہوئے نہ اپنے آپ کو وہ اونچا سمجھیں اور نہ دوسرے کو نیچا. اس کا مقصد صرف عیب کی اصلاح ہو، نہ کہ عیب کا اشتہار. یعنی آئینہ ہمارا اشتہار نہیں دیتا، ہمیں کو دکھا کے اصلاح کا موقع دیتا ہے. ہمیں بھی دوسروں کے عیب بتا کے انہیں مہلت دینی چاہیے کہ وہ اصلاح کر سکیں، نہ کہ اور لوگوں کے بیچ میں جا کر اس کی مشہوری کریں. آئینہ آدمی کے چہرے پر کوئی دھبا بتائے تو آدمی کسی رکاوٹ کے بغیر فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے، مگر جب انسان کسی آدمی کو اس کا عیب بتائے تو اکثر وہ اس کو عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ جذبہ آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان کو اس کی غلطی بتائی جائے اور وہ غلطی ماننے کی بجائے اوپر سے مزید اکڑ جائے، ناراض ہو، تاویلیں کرے. آدمی کو چاہیے کہ وہ انسان کی نشاندہی کو بھی اسی طرح خوش دلی کے ساتھ قبول کر لے جس طرح وہ آئینہ کی نشاندہی کو قبول کرتا ہے. کوئی شخص آئینے کو دیکھ کر اگر اپنی شکل یا لباس یا کوئی چیز پسند نہ آئے تو آئینے کو توڑ نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کو فوراً مان لیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. اسی طرح ہمیں اگر ہماری کوئی خامی بتائے، غلطی بتائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگی. اور اگر نہیں مانیں گے تو فساد ہوگا، اور وہ گناہ یا غلط کام صرف ہمارے حد تک نہیں رہے گا بلکہ آگے پھیلتا چلا جائے گا. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا پارا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جب کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، تو اس موقع پر اصلاح ضروری ہوتی ہے، لیکن اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خیرخواہی کے ساتھ دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کرے. لیکن اگر کوئی شخص نہ سنے اور اصلاح کرنے والا مظلوم بھی ہو، تو پھر اللہ اس کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کسی ایسے شخص کو سنائے کہ جو اسے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ انسان برائی پر زبان کھولے، کسی کے عیب اچھالے، کسی کو تانا دے، کسی سے نفرت کا اظہار کرے، کسی کو گالی گلوچ کرے. یہ بات کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی، مومنانہ اخلاق نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فساد پسند نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، تکبر کرے، اکڑے، فخر کرے، تو یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو خیانت اور گناہ کے کام پسند نہیں. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں جو تکبر کریں. انہ لا یحب المستکبرین، پھولنے والے اور اپنی تعریف چاہنے والے اور خود اپنے منہ میاں بٹھو بننے والے، اپنی ہی باتیں کیے جانے والے بھی اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا یحب الفرحین، ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ جو کوئی خوشی یا نعمت پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. لہذا ایک تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے، ہر اس کام سے، اس بات سے، اس صفت سے بچنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں. دوسری طرف بدزبانی پر آواز اونچی نہیں کرنی، یعنی بدزبانی کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے کبھی کوئی ایسی بات کرنی پڑے تو اسے بلند آواز میں نہیں کرنا چاہیے، اور کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اسے ظلم سہتے بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس ظلم کے مداوے کے لیے ظلم کی داستان سنانے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ شخص مدد طلب کر کے اپنے اوپر سے ظلم و ستم کو دور کر سکے۔ لہذا یہاں بہترین اصول بتا دیا گیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بدگوئی پر زبان کھولنا اللہ کو پسند نہیں، بری باتیں کرنا اس کو پسند نہیں، الا من ظلم مگر جس پہ ظلم ہو۔ تو ایسا شخص ظلم کی بات بس اتنی ہی سنا سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم ہوا، اس کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مبالغہ آرائی کرے اور جھوٹ موٹ کی بات بنا کے سنائے اور اس طرح دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرے۔ کیونکہ اگر فریقین میں سے کسی نے بھی غلط بیانی کی، بد زبانی کی، تو اللہ ان کی بات سنتا ہے اور ان کے دلوں کا حال جانتا ہے اور ان کے اعمال سے بھی خوب باخبر ہے۔ اس لیے انسان کو ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، اور یہی تقویٰ ہے جو انسان کو اس کی حد پر رکھتا ہے۔ انسان کو وہی کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے دل کی آواز، اس کے ضمیر کی آواز، کہ جو واقعی اس کو زیب دیتا ہے اور جو اس کو کرنا چاہیے۔ ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں بھی اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یعنی پھر بھی دوسرے کے ساتھ اچھا کرو یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ باوجود اس کے انسان پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی اعلی اخلاق کیا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اجازت ہے کہ برائی کی شکایت کی جائے، ظلم کی شکایت، لیکن احسن طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کو معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیونکہ اگر انسان برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا تو یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہوگا برائی کو دور کرنے کا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلے طریقے سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو چکی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دلی دوست۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کے ساتھ برائی کے بدلے میں برائی کرتا ہے تو برائی تو کبھی کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد تعلقات عام طور پر اچھے نہیں ہوتے۔ خصوصی طور پر جو لوگ مل جل کر رہتے ہوں، قریبی رشتے ہوں، وہاں تو انسان کو ایک دن میں دوسرے کو 70 بار معاف کرنا چاہیے اور 70 بار درگزر کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 بار۔ کیونکہ اسی خادم سے تمہیں روزانہ کام لینا ہے، اور اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر کون مشکل میں ہوگا؟ تم خود ہی ہوگے۔ سمجھانا، نصیحت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگرچہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دوسرے کو آئینہ دکھا کر اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کیا جائے، درگزر کا رویہ اختیار کیا جائے، تو یہ کہیں زیادہ مؤثر چیز ہے۔ اس سے مطلب حاصل ہو جائے گا، ظلم دور ہو جائے گا، برائی دور ہو جائے گی، فضا اچھی ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی تو یہی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، وہ قدرت کے باوجود دوسروں کو معاف کرتا ہے، لہٰذا تمہیں بھی دوسروں کو معاف کرتے جانا چاہیے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ انسان مومن صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ تمام رسولوں کو مانے، کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے جن کو اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کے برابر ہے. اسی طرح مومن کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ رسولوں کے درمیان تفریق کرے. یہ فضیلت اللہ نے دی ہے, اس فضیلت کو ماننا چاہیے, لیکن اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور دوسرے کو اس کے مقابلے میں نیچا ثابت کرے. اصل کرنے کا کام کیا کہ ہر ایک کو ان کا مقام دے جو اللہ نے دیا. اللہ نے ان کی جو خصوصیت اور فضیلت بتائی ہے اس کو اسی طرح مانے اور اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہ کرے. کسی کے فضل میں کمی کرنا اور کسی کی کمی کو بڑھا چڑھا کر اس کو وہ دکھانا جو وہ ہے نہیں, یہ دونوں ہی باتیں درست نہیں. اور یہ اصول عام زندگی کے معاملے میں بھی ہے. اور ایسے کافروں کے لیے, یعنی جو ایسا کریں کہ کسی رسول کو نہ مانے, ان کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں, ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. یعنی کوئی یہ نئی بات نہیں کہ آپ سے نت نئے ہر روز نئے مطالبے کیے جاتے ہیں, ان کی باتوں کو سن کے اگنور کر دو, کیونکہ یہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ یعنی سامنے لا کے دکھاؤ, اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. یاد ہے جب 70 لوگوں پر بجلی ٹوٹی, پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, یہ سارے زندہ ہوئے واپس گئے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سرکشی پہ تل گئے, احسان بھول گئے اور بچڑے کو معبود بنا لیا. حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا, یعنی اتنا بڑا گناہ اللہ نے معاف کر دیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو, اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے, اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں, یعنی تمہاری کوئی نصیحت اور بات ہم پر اثر نہیں کرتی. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے, اس لیے حق بات ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتی, اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا, یعنی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. یعنی کسی کو قتل کرنا ایک بھیانک جرم ہوتا ہے, اور نبی کو قتل کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لیکن اس قوم کا کیا حال ہے, یعنی اس قوم کے ایمان کا اور اخلاق کا کیا حال ہے کہ جو اللہ کے ایک پیارے نبی کو قتل کر کے پھر دیدہ دلیری کے ساتھ سینہ زوری کے ساتھ اس کا علل اعلان اظہار بھی کرے. حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا, یعنی اللہ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیا, بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں, ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں, محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے, اور اس پر طویل بحثیں موجود ہیں, یہ اس وقت کا موضوع نہیں. لیکن صحیح عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھایا, اور پھر متعدد روایات جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے, اور وہ یہاں پر آ کر شادی کریں گے, اور ان کے دور میں امن امان ہوگا. اس کے بعد وہ طبعی موت مریں گے, جس طرح باقی انبیاء پر موت آئی اسی طرح ان پر بھی آئے گی. لیکن بہت سے لوگ ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور ان میں شک میں پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ قرآن اور سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اس معاملے میں لوگ اس کے علاوہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا نظریہ رکھتے ہیں وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوه یقیناً. کتنے واضح الفاظ ہیں، اس کے بعد تو کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا. کیا؟ وما قتلوه یقیناً، انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا. کہاں؟ الیہ، اپنی طرف، یعنی آسمان پر. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، یا تو دنیا میں ہی اس کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، یا پھر موت کے فرشتے جب موت کا پیغام لے کر آئیں گے تو اس وقت وہ اس حقیقت کو دکھائیں گے. اور پھر ہر ایسا شخص، یعنی اہل کتاب کا ایسا شخص جو اس عقیدے سے انحراف رکھتا ہے، وہ جان دینے سے پہلے اصل حقیقت کو جان لے گا اور مان لے گا، لیکن اس وقت ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا. اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. اب دیکھ لیجئے اہل کتاب کی صفات. نمبر ایک، اللہ کے راستے سے روکنا. نمبر دو، سود لینا. نمبر تین، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھانا. حالانکہ یہ کون تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، دین جانتے تھے، کتاب جانتے تھے، اہل کتاب تھے. اس کے باوجود، کتاب آنے کے باوجود ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھی. تو خود بھی ہوشیار رہیے، صرف قرآن پڑھ کے، قرآن جان کر مطمئن نہ ہو جائیے کہ اب ہم تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے اور ہم تو پکے سچے مومن بن چکے ہیں. شیطان انسان کو طرح طرح سے دھوکے دیتا ہے، خود انسان کا نفس دھوکا باز ہے جس سے انسان دھوکا کھا جاتا ہے، اور غلط کام کرتے ہوئے بھی اپنی غلطی کو مانتا نہیں اور پھر اس کی اصلاح نہیں کر پاتا. تو یہاں اہل کتاب کی کچھ باتوں کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. کیوں؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم ظلم کرتی ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتی ہے اور حرام کام کرتی ہے جیسے سود وغیرہ کا لین دین، تو اس کے نتیجے میں اس پر نعمتیں بند ہو جاتی ہیں، وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد لیحرم من الرزق بغم یصیبہ، کہ بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے بعض اوقات اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جس کو وہ پانے والا تھا، یا جو رزق اس کو پہنچنے والا تھا. یعنی رزق اس کی طرف آ رہا تھا لیکن کیا چیز رکاوٹ بن گئی، کیوں آنے سے رہ گیا؟ اس کا اپنا گناہ، اور خصوصی طور پر ظلم. کیونکہ یہاں پر فبظلم من الذین ہادو، یہود کے ظلم کی وجہ سے، وہ ظلم خواہ اللہ کی آیات اور احکام کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ. کیونکہ مظلوم کے دل کی آہ اور بد دعا عرش الہی تک پہنچتی، اس کو ہلا دیتی، کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی کسی کو اس کے حق سے محروم رکھنا. اس سے انسان اللہ کی نگاہ میں بھی مبغوض قرار پاتا ہے اور بندوں کی نگاہ میں بھی اس کا مقام گر جاتا ہے. اور پھر اس سے بڑی بات کہ انسان اپنی پسندیدہ چیزوں سے اور رزق سے اور نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سچ کو مان جاتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. ایک چیز پر آپ غور فرمائیے کہ قرآن مجید میں جب کسی گروہ کی ایک بات کا ذکر ہوتا ہے جو منفی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی گروہ کے اندر پائے جانے والے اچھے لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہے. ایک طرف جنت کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف جہنم کا ذکر ہوتا ہے. ایک طرف اپنے ظلم کے بدلے کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف معاف کرنے کا ذکر ہوتا ہے.